الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدر معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ دو جمعوں کی غیر حاضری کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ان دو جمعوں میں سے پہلا جمعہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر سپاہ صحابہ کی طرف سے عظمت صحابہ کے عنوان پر 8 کانفرنسوں اور العین میں ایک علاقہ ہے صنائیہ، یہ وہ علاقہ ہے جسے دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آدمی پاکستان میں آ گیا ہے، اور اس علاقے میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے مشن کو ماننے والے اور اس پر جان دینے والے لوگوں کی اتنی کثیر تعداد ہے کہ دیار غیر میں بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر اتنی بڑی کثیر تعداد میں لوگ سپاہ صحابہ کے ساتھ والہانہ ہمدردیاں رکھتے ہوں۔ اور صنائیہ ہی میں جمعہ کے خطبہ کا مسجد ابو بکر صدیق میں پروگرام تھا، لیکن آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ یہ لوگ جو ملک اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر شب و روز محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اور جن ملکوں کا قانون پاکستان کے قانون کی طرح، وہاں کے لوگوں کو آزادی کی وہ دولت نہیں دیتا جو آزادی پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے علماء کو اور مذہبی طبقات کو حاصل ہے۔ تمام تر پابندیوں اور تمام تر سختیوں کے باوجود بڑے بڑے کانفرنسوں اور خاص طور پر جمعہ کے موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ویسے تقریر کریں جیسے آپ جھنگ کی مسجد حق نواز شہید میں کرتے ہیں۔ تو میں نے عقیدہ تحریف قرآن پر بڑی تفصیل سے بات کی، تو یقین جانیے اس مسجد میں بھی نعروں کی گونج، اور یہاں تک کہ بعض مواقع پر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے وہاں بھی لگنے شروع ہو گئے، تو میں بول اٹھا کہ حق نواز یہ تیرے مشن کی صداقت ہے کہ جب کسی مشن میں سچائی اور صداقت اور حقیقت ہوتی ہے دنیا کی کوئی حکومت، اس کا کوئی ضابطہ اور اس کی کوئی سختی اس سچائی پر اگر کسی طرح بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور گزشتہ جمعہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب کانفرنس نشتر پارک کراچی کا وہ پارک ہے کہ جس میں کانفرنس کرنے کا سوچنے والی جماعت سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنی افرادی قوت اور طاقت ہے کہ ہم نشتر پارک میں اتر سکے۔ نشتر پارک میں اترنے سے پہلے اپنے آپ کو بڑی گہری نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، جس طرح تالاب کمیٹی گراؤنڈ جھنگ میں اگر کوئی جلسہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ میں اتنے وسیع و عریض میدان کو بھر بھی سکتا ہوں، اور یہ تالاب کمیٹی گراؤنڈ نشتر پارک کے مقابلے میں میرا خیال آدھا ہے، اور کراچی کی سیاسی ایک ریت بھی ہے کہ وہاں اسی جماعت کو رجسٹرڈ جماعت سمجھا جاتا ہے یا اسی جماعت کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو جماعت نشتر پارک بھر دے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ایک وقت آئے ہم اس نشتر پارک کو بھر کے جلسہ کر کے لوگوں کو بتلائیں کہ سپاہ صحابہ کسی سے کم جماعت نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے مزید پرابلم یہ بھی تھا، اتفاق دیکھیے کہ نشتر پارک کی ارد گرد کی جتنی آبادی ہے وہ ساری کی ساری آبادی شیعہ آبادی ہے. جتنے راستے نشتر پارک کو جاتے ہیں، جتنی گلیاں جاتی ہیں، وہ سب گلیاں شیعوں کے محلے سے گزر کر نشتر پارک پہنچتی ہیں. اس تمام تر صورتحال کو سامنے رکھ کر سپاہ صحابہ کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ ہم بہرحال حق نواز شہید کانفرنس نشتر پارک میں کریں گے. چنانچہ 24 اپریل کی تاریخ طے کرنے کے بعد اشتہار شائع کرا دیے گئے تو کراچی میں ایک کھلبلی مچ گئی، اور وہاں کی قوتیں اور سیاسی طاقتیں اور خاص طور پر پوری شیعہ جماعت، شیعہ لابی اور اس کے وہ ایجنٹ جو ہر وقت مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ انہیں اجازت نہ دی جائے ورنہ یہاں فساد ہو جائے گا، یہاں ہزاروں آدمی قتل ہو جائیں گے، یہاں اتنا خون بہ جائے گا. اور بار بار انتظامیہ کہتی رہی کہ آپ جگہ تبدیل کر لیں، آپ تاریخ تبدیل کر لیں، لیکن الحمدللہ مقامی ساتھیوں نے مقامی انتظامیہ کے سامنے، ڈی سی اور کمشنر کے سامنے یہ بات واضح طور پہ رکھ دی کہ ہمیں اور بہت سی باتوں کے ساتھ مولانا حق نواز شہید کا ایک یہ بھی سبق پڑھایا ہوا ہے کہ جس تاریخ کی، جس جگہ کی ہم کوئی کانفرنس رکھ لیں تو پھر چاہے کچھ ہو جائے ہم وہاں کانفرنس کرتے ضرور ہیں. لہذا نہ تاریخ بدل سکتی ہے اور نہ جگہ بدل سکتی ہے. چنانچہ ایک ذمہ دار ڈی ایس پی نے بتلایا کہ میری 30 سالہ پولیس کی سروس میں اتنی فورس، اتنی پولیس اور اتنی سرکاری نفری کبھی نہیں بلائی گئی جتنی آپ کے لیے بلائی گئی ہے. لیکن ہم نے انہیں بتلا دیا تھا کہ آپ ایک بھی پولیس کا آدمی نہ بلائیں تب بھی کوئی خوف خطرہ کی بات نہیں ہے، ہمیں کانفرنس کرنا بھی آتی ہے اور کانفرنس کے انتظامات سنبھالنا بھی آتے ہیں. چنانچہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ جمعہ 24 اپریل کی تاریخ میں نشتر پارک میں انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس اتنی بڑی پیمانے پر کامیابی سے ہمکنار ہوئی کہ میں نے اور جماعت کے ذمہ داروں نے بیٹھ کر بہت سوچ بچار کی آخر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ سپاہ صحابہ کے بننے کے روز سے لے کر آج تک کبھی اتنی بڑی کانفرنس کبھی نہیں ہوئی جتنی بڑی کانفرنس نشتر پارک میں سپاہ صحابہ نے 24 اپریل کو کر ڈالی. میرے بھائیوں, اس کانفرنس کی کامیابی کا سیرا جہاں کراچی کے غیور نوجوانوں کے سر ہے, جہاں قائدین سپاہ صحابہ کے سر ہے, وہاں اس کا سیرا اصل میں ان شہدائے کرام کے سر ہے کہ جن کے مقدس خون کی وجہ سے آج سپاہ صحابہ کا موقف اور پروگرام صرف اپنے ملک میں نہیں غیر ملکوں میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. میرے بھائیوں, اس مہینے کی نسبت سے میں آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک وہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو 14 صدیاں قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا کہ جب 7 سال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہوئے گزر گئے تو آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, ہم صفا و مروہ کی سعی کر کے, ہم عمرہ کے مناسک ادا کر کے سر مڑوا رہے ہیں. میرا اور آپ کا خواب کوئی دینی حجت اور حیثیت نہیں رکھتا, لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے خواب کا ذکر فرمایا تو مہاجرین مکہ جنہیں مکہ چھوڑے ہوئے 7 سال کا عرصہ گزر رہا تھا ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, اور انصار مدینہ بھی تیاریاں کرنے لگ گئے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ہے اور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ عمرہ کے لیے چلیں. تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف عزم سفر ہوئے. مکہ سے چند منزلیں قبل مکہ والوں کو جب خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کو ساتھ لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, حالانکہ اصولاً اور اخلاقاً مکہ والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی شخص کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکے, کسی شخص کے حج اور عمرہ میں رکاوٹ پیدا کریں, لیکن مکہ کے مشرک جیسے کیسے تھے یہ بات ان کے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جن کی تلواروں سے بدر کے میدان میں ہمارے سردار مارے گئے, وہ لوگ جو جنگ احد میں ہمارے مقابلے میں آئے, وہ لوگ جن کے ساتھ جنگ خندق میں ہم 2-2 ہاتھ کر چکے ہیں, آج وہ لوگ مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کریں, بیت اللہ کا طواف کریں, تو مکہ والوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے, چاہے ہم قتل ہو جائیں, چاہے ہمیں لڑنا پڑے, ہم آخری دم تک لڑیں گے, لیکن ہم کسی صورت میں بھی پرامن طریقے سے مسلمانوں کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر جب مکہ والوں کی اس بدنیتی کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا حکم دیا. روکنے کے بعد آپ نے مکہ والوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے, سفارتی طریقے پر بات چیت کا سلسلہ شروع کیا کہ مکہ والوں کو یہ بتلایا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم قتل و غارت کے لیے نہیں آئے, ہم مکے پہ قبضے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہمارے آنے کا مقصد وحی الہی کی تکمیل ہے, حکم الہی پر عمل کرنا ہے. ہم آسانی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ عمرہ کر کے واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ مکہ والوں, پے در پے لڑائیوں نے تمہیں اس نتیجے پہ پہنچا چھوڑا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم ہو چکے ہیں, بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں, تم بار بار سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے ہم سے لڑ چکے ہو, اب تمہیں چاہیے کہ تم مزید لڑائی کا دھیان اپنے دلوں سے نکال دو, مجھے اور پورے عرب کو ایک طرف چھوڑ دو. مکہ کے علاوہ پورا عرب بھی تو مشرکوں اور غیر مسلموں کو پڑا ہوا ہے. اگر عرب کے دوسرے لوگ میرے مقابلے میں مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں, اگر عرب کے دوسرے قبیلے اور دیگر قوتیں اور طاقتیں میرے مقابلے میں آ کر اسلام کے راستے میں آ کر اسلام پہ غلبہ پا جاتی ہیں, تو مکہ والوں کو خوشی کا موقع مل جائے گا کہ ہمارا دشمن کسی اور کے مارنے سے مر گیا. آپ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز, اور سمجھا کیوں رہے ہیں, اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ بیت اللہ کی حرمت پہ حرف نہ آئے. وہ سرزمین حرم جہاں ایک جانور کو بھی شکار کرنا ممنوع ہے, جس بیت اللہ میں جانے والا شخص احرام باندھ کے چلتا ہے تو اپنے سر سے جوں نکال کر نہیں مار سکتا, احرام باندھ کر چلتے ہیں تو دیکھ دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کوئی چونٹی بھی اس کے پاؤں کے نیچے نہ وسلی جائے. چونکہ اس بیت اللہ کی طرف اس وقت ہم احرام باندھ کے جا رہے ہیں, تو فرمایا مکہ والوں, میں بیت اللہ کی حرمت اور احترام کے پیش نظر تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم ہمارا راستہ چھوڑ دو, ہم تمہارے ساتھ نہ الجھتے ہیں نہ لڑائی کرتے ہیں اور نہ مکہ پہ ہم غلبہ کرتے ہیں, اور باقی رہی تمہاری ہماری دشمنی, تمہاری ہماری مخالفت, تمہارے ہمارے عقیدے اور نظریے کی جنگ, تو فرمایا کہ تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ, مجھے اور پورے عرب کے قبیلوں کو چھوڑ دو, اگر پورا عرب مل کر ہم پہ غالب آ جاتا ہے تو تمہارا مقصد گھر بیٹھے تمہیں مل جائے گا. اور فرمایا کہ اگر میں پورے عرب کے مقابلے میں اگر اسلام کی قوت اور طاقت پورے عرب کے مقابلے میں غلبہ حاصل کر لیتی ہے اور پورے عرب مالے مل کر بھی اسلام کے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں لا سکتے اور اسلام کے جھنڈے پورے عرب پہ گاڑ دیے جاتے ہیں, تو مکہ والوں پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب عرب پہ غلبہ آ سکتے تو مکہ پہ غلبہ ہونا کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. اور آپ نے سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. میرے بھائیوں آج کے دور میں بھی اگر کسی آدمی کو سلو کے لیے سفیر بنا کر بھیجنا ہو تو سفیر بناتے وقت آدمی سوچ سمجھ کر ایسے شخص کا انتخاب کرتا ہے کہ جس کی ایک ایک بات پر، جس کے ایک ایک اشارے پر اور جس کے ایک ایک فیصلے پر آدمی کو اعتماد ہو. سفیر اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی ایسا کرو تم بھی اپنا سالس چن لو، ہم بھی اپنا سالس چن لیتے ہیں. تو سالس جو فیصلہ کر دے وہ منظور ہے، اسی طرح سفیر. اور آپ دیکھیے رسول کا عربی میں معنی ہے سفیر کا، عربی میں رسول کا معنی ہے قاصد کا، پیغام لے جانے والے کا. رسول اللہ معنی اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغامبر، اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے. تو ایک سفیر اللہ کے رسول کائنات کی طرف آئے ہیں، آمنہ کلال اللہ کے سفیر ہیں اور حضرت عثمان رسول اللہ کے سفیر ہیں. اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ عثمان کے کندھوں پر آج نبوت یہ بوجھ رکھ رہی ہے کہ عثمان جو چاہے کر دے، عثمان جو فیصلہ کر کے آئے گا نبوت وہ فیصلہ تسلیم کر لے گی. اور میرے بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کی طرف سے اتنی بڑی سونپی گئی ذمہ داری کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مشرکین مکہ سے بات چیت چلی اور یہی اصول اور ضابطے طے ہوتے رہے، بحث مباحثے ہوتے رہا. تو اچانک اچانک مکہ کے سرداروں کو ایک خیال آیا، انہوں نے کہا عثمان دیکھو ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آیا مسلمانوں کو بیت اللہ میں آنے دیں یا نہ آنے دیں، آیا مسلمانوں کو طواف کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، آیا مسلمانوں کو عمرہ کے مناسک ادا کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، یہ بات بعد میں طے کر لیں گے، لیکن آپ کی عزت اور شرافت کی وجہ سے ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیے بیت اللہ کا طواف کیجئے، آپ جائیے حجر اسود کو بوسے دیجئے، آپ جائیے ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیجئے، آپ جائیے صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کیجئے. وہ باتیں تو بعد میں ہوں گی کہ آیا مسلمان آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرہ اور طواف کر لیجئے. تو اس لمحے پر پیغمبر کے اس قاصد نے، پیغمبر کے سفیر نے وہ تاریخی جملے کہے جو قیامت تک یاد رکھے جائیں گے. فرمایا لوگوں کیا کہتے ہو، ہماری عبادت تو رسول کا اشارہ ہے، ہماری عبادت تو رسول کی اجازت ہے، رب کے رسول کو راک دیا جائے اور مجھے بیت اللہ کے طواف کے لیے چھوڑ دیا جائے، میں بیت اللہ کے طواف نہیں کرتا اگر رسول اللہ کو اجازت نہیں دی جاتی. جو عثمان پیغمبر کے ارشاد اور پیغمبر کے اشارے کے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا، صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑتے نہیں ہیں، جو عثمان
پیغمبر سے اجازت لینے کے بغیر نیکی کے لیے بھی ایک قدم نہیں اٹھاتے، یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتے کہ اس عثمان نے پیغمبر کے جا کہ اسی اثنا میں حدیبیہ کے مقام پر ایک خبر پھیل گئی، وہ خبر کیا تھی؟ ان العثمان قد قتل، کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جب قتل کی خبر حدیبیہ میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ اپنے کام چھوڑ کر جمع ہو جاؤ، جب 1400 صحابہ کرام کی جماعت پیغمبر کے پہلو میں آ گئی تو پیغمبر نے ہاتھ پھیلا کر کہا، لوگوں یہ ہاتھ پھیلا کر میں تمہیں آج کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خبر ملی ہے عثمان شہید کر دیا گیا ہے، میں آج تم سے بیعت لینا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ عہد کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے یا پیغمبر سمیت اپنا خون بہا کے رکھ دیں گے، آؤ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ حالانکہ حضرت عثمان زندہ ہے، حالانکہ حضرت عثمان زندہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو یہ خبر مل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، آپ نے ہاتھ سامنے کیا، آگ جھپکنے کی مقدار بھی زیادہ دیر رکھتی ہوگی، پیغمبر اسلام کی پوری جماعت اس میدان میں جو سفر کر کے آئی بیٹھی تھی پیغمبر اسلام کی طرف لبک پڑی اور ایک سے بڑھ کر ایک ہاتھ رکھ رہا ہے، 1400 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی رسول بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ اللہ کے رسول ہم تو مسافر ہیں، ہم تو گھر سے حج کی نیت سے آئے ہیں، ہم تو تلوار اور ڈھالیں ساتھ نہیں لائے، ہم تو اسلحہ اور سامان جنگ اپنے پاس نہیں رکھتے، اس طرح اگر ہم لڑیں گے تو یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، آنکھ چھپکنے کی مقدار میں 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے، پھر تیار پر بس نہیں، ایک ایک آ کر پیغمبر پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کرتا تھا کہ میں جان دے دوں گا، اپنے خون کے قطرات بہا کے رکھ دوں گا، لیکن جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیتے ہم واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جہاں اس موقع پر اصحاب رسول کے اس جذبے، اصحاب رسول کے اس ولولے اور جان ساری کا اور اصحاب رسول کی اطاعت و فرما برداری کا ایک بہت بڑا عظیم ثبوت ہے، وہاں یہ بات بھی سوچنے کو ملتی ہے کہ وہ انسان بھی کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کا خون کا بدلہ لینے کے لیے پیغمبر اپنا خون بہانے کو تیار ہے، وہ انسان کتنا بڑا انسان ہے۔ میرے بھائیوں، میں اسی بات پہ آ کر آج اپنی بات کو آخر تک پہنچانا چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کے صحابہ اور پھر صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مقدس صحابی ہیں، آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بات کرتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو، تم نے صحابہ کو سمجھا کہے، صحابی نام اسی کہے، عثمان نام اس شخصیت کہے کہ جب بات صحابی کی آئے پیغمبر بھی جان دینے کو تیار ہے۔ جب بات صحابی کی آئے تو پیغمبر بھی جان
لینے کو تیار ہے.
صحابیت کا مرتبہ پیغمبر کی اداؤں سے سمجھو, اور حضرت عثمان غنی کا مقام پھر اس سے بڑھ کر. کسی نے کہا کہ ہائے عثمان, آج یہ بیعت ہو رہی ہے, اگر تو زندہ ہوتا تو تو بھی بیعت کرتا, تو زندہ ہوتا تو تو بھی بیعت کرتا. حضور نے فرمایا دیکھو دیکھو دیکھو, یہ میرا ہاتھ ہے, اس پر تم سب نے بیعت کر لی, یہ ہاتھ میں آج کہتا ہوں یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سمجھو, یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سمجھو, میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. میرے بھائیوں, جس کے ہاتھ کو پیغمبر اپنا ہاتھ قرار دے, پیغمبر کے ہاتھ معصوم ہوتے ہیں, پیغمبر کے ہاتھ میں ظلم نہیں ہوتا, پیغمبر کے ہاتھ میں معصیت نہیں ہوتی, پیغمبر کے ہاتھ میں خیانت نہیں ہوتی, پیغمبر کے ہاتھ میں کوتاہی نہیں ہوتی. جب پیغمبر کا ہاتھ معصوم ہے تو عثمان کا ہاتھ بھی معصوم ہے. اب اگر آج اگر کسی بدبخت انسان کو, آج اگر کسی کمینے انسان کو عثمان کے ہاتھ میں خیانت نظر آتی ہے تو وہ بات عثمان کی نہ کرے, یہ الزام عثمان پہ نہیں, یہ بات تو رب کے پیغمبر تک پہنچتی ہے. عثمان پہ اعتراض کرنے والا عثمان کے پیغمبر پہ اعتراض کرتا ہے. یا مانو کہ عثمان کا ہاتھ پاک ہے اور ہمارا ایمان ہے. حضرت عثمان نے بھی اس ہاتھ کی اتنی لاج رکھی دوستو, آخری لمحات میں جب غداروں نے اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, حضرت عثمان نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہا, لوگوں تم جانتے نہیں ہو کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا؟ سب نے کہا ہمیں معلوم ہے. فرمایا جب سے رب کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو میرے ہاتھ قرار دیا تھا وہ روز گزر چکا ہے, اس روز سے لے کر آج تک سال گزر چکے ہیں. عثمان نے کبھی اپنے ہاتھ سے گندی چیز کو نہیں چھوا کہ رسول اللہ کے ہاتھ کی بدنامی نہ ہو. ایک ہاتھ ہے جسے پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے, میں نے اس کے بعد سے اس ہاتھ کو محفوظ کر لیا. مجال ہے کبھی گندی چیز کو اس ہاتھ سے پکڑوں؟ مجال ہے ناپاک چیز پر یہ ہاتھ رکھوں؟ مجال ہے کوئی ایسا کام جس میں ذرا برابر بھی شائبہ ہو اس پر یہ ہاتھ چلا جائے؟ میرے بھائیو, آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے, اتنا پرہیز کیسے ممکن ہے. عثمان نام اس شخصیت کے ہے جو قسم کھا کے فرماتے تھے, اور میں نے تو کبھی اپنے ننگیز کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو کبھی اپنے ننگیز کو بھی نہیں دیکھا. اور یہی شرم و حیا کی وجہ تھی, یہی غیرت اور حیا کا وہ مادہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, ایسا کس عثمان کی بات کرتے ہو, عثمان تو وہ ہے جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, حالانکہ فرشتے کو کسی کا حیا نہیں ہوتا, لیکن عثمان کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں. میرے بھائیو, عثمان کا حیا فرشتے بھی کریں, عثمان کا حیا رب کا رسول بھی کرے, اور عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کا رسول اپنا خون بہانے کے لیے، صرف اپنا خون نہیں جتنی جماعت ساتھ تھی سب سے بیعت لی، تو فرشتوں کے حیا کی گواہی موجود ہے، فرشتوں کے حیا کی گواہی موجود ہے، پیغمبر اسلام کی عثمان کے خون کے لیے صحابہ اور اپنے آپ کو قربان کرنے کا پورا نقشہ بھی موجود ہے. اب صرف بات اللہ کی ذات کی رہ گئی کہ اللہ کی ذات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، تو قرآن کریم بھی خاموش نہیں رہا. جب پیغمبر نے ہاتھ رکھا، صحابہ نے رکھ دیے، بیعت ہو چکی، آسمانوں سے وحی آئی، جبریل میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے اللہ کے رسول آپ کا ہاتھ آ چکے، صحابہ کے ہاتھ آ چکے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر آ چکا ہے. اللہ کا ہاتھ یہ پیغمبر کے ہاتھ پہ، جو صحابہ کے ہاتھ آئے تھے تو کس لیے تھے؟ عثمان کے خون کے، عثمان کی عزت کے، عثمان کے ناموس کے، عثمان کے ناموس کے تحفظ، عثمان کی عزت کے تحفظ، عثمان کے خون کے بدلے کے لیے پیغمبر بھی بیعت کرتا ہے، صحابہ بھی بیعت کرتے ہیں، اور رب نے بھی کہا ید اللہ فوق ایدیہم. میں بتلانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ اتنا عظیم ہے، صحابہ کی عظمت، عثمان کا مقام وہ مقام ہے جس بیعت پہ رب بھی ہاتھ کرتا ہے، جس بیعت پہ رب بھی ہاتھ رکھتا ہے. میرے بھائیوں، آج میں کہنا چاہتا ہوں اگر حضرت عثمان کے لیے پیغمبر کا خون بہہ سکتا ہے، صحابہ کرام کا خون بہہ سکتا ہے، اگر عثمان کے خون کے بدلے کے لیے 1400 قدسی جماعت کو قربان کرنے کا عزم کیا جا سکتے، تو بتلا تیری میری جان صحابہ کی جان سے عزیز کیوں ہے؟ کیا تیری میری جان کی احترام اور تیری میری جان کی ویلیو پیغمبر کی جان کی ویلیو سے زیادہ ہے؟ جس جماعت کے لیے صحابہ کی جان جا سکتی ہے، جس انسان کے لیے پیغمبر اپنی جان قربان کر سکتا ہے، سنجاؤ پھر حق نواز کا پیغام یہ ہے کہ اللہ یہ تو ایک جان ہے، تو کہاں جان دے، ایک ایک مرتبہ عثمان پہ قربان کرتے چلے جائے، جان دے قربان کروں، جان دے قربان کروں، قیامت تک قربان کرتا چلا جاؤں، لیکن پھر بھی یہ کہوں کہ حق تو یہ ہے، حق ادا نہ ہوا.
دنیا کا بچی
اور میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاتلان عثمان کے لیے، قاتلان عثمان کے لیے کوئی نرمی نہیں، نرمی تھی؟ خبر یہ مل گئی کہ مکہ کے لوگ عثمان کے، بولو بولو قاتل ہیں، یہ خبر ملی نا، مکہ کے لوگ عثمان کے قاتل ہیں. پیغمبر نے کوئی نرمی کی؟ یہ کہا کہ انہیں سمجھا لیتے ہیں، یہ کہا کہ انہیں معافی کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں، یہ کہا کہ ان سے بات چیت کر لیتے، یہ کہا کہ چلو عثمان تو شہید کر دیے، اب ہمیں عمرہ کر لینے دو؟ کوئی ڈپلومیسی، کوئی نرمی، کوئی سیاست، کوئی ہیلو حجت؟ اگر عثمان کے قاتل مکہ کے دشمن بنتے اور جیسا کہ پیغمبر اور صحابہ نے سمجھا، تو اگر اس دور میں عثمان کے قاتلوں کے لیے نرمی کوئی نہیں تھی، تو اس دور میں بھی عثمان کے قاتلوں کے لیے نرمی کوئی نہیں. نرمی بات صرف یہ ہے کہ قاتل کون ہے، بات صرف یہاں پہ لاتے ہیں کہ قاتل ہے کون. قاتل کی پہچان کے لیے اگر چلنا ہے تو آئیے اس روز گھروں سے باہر نکلیے جس روز عثمان شہید ہوا ہے، جس روز عثمان، اور وہ روز 18 ذوالحجہ کا ہے، شہادت کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے، غم اور دکھ کا دن ہے، رنج و الم اور پریشانی کا دن ہے. پوری امت اسلامیہ اس عظیم سانحہ پر سوگوار ہے. تو سوگوار اس یوم میں گھر سے باہر نکل اور جہاں جہاں دیکھے کہ وہ عید منا رہے ہیں، جہاں تمہیں نظر آئے کہ عثمان کی شہادت پر عید غدیر کا پروگرام ہے، جہاں تجھے نظر آئے کہ عثمان کی شہادت کے دن خوشی ہو رہی ہے، عثمان کی شہادت کے دن بدماشی ہو رہی ہے، نظر آئے کہ عثمان کی شہادت کو عید کے طور پہ منایا جا رہا ہے، تو مان جا کہ قاتل یہی ہے. تو آپ اس میں اب کوئی الجھن، کوئی راز نہیں رہا کہ 18 ذوالحجہ شہادت عثمان غنی، یوم شہادت عثمان غنی ہے، اور دنیا کا شیعہ اس دن عید مناتا ہے. اس دن کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. اس دن انا انی کھیل دن. اس دن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو زنا کرو، جو بدماشی کرو، جو گنڈا گردی کرو، عثمان کے قتل کی خوشی میں رب نے معاف کر دیا ہے. جب یہ بات واضح ہو چکی کہ قاتلان عثمان کے گھروں میں 1400 سالوں بعد بھی گھی کے چراغ جلتے ہیں اور خوشی کے شادیاں نے بجائے جاتے ہیں، اور 1400 سالیاں گزر گئی، عثمان کے دشمن آج بھی خوشی مناتا ہے، اور عثمان کے دشمن اگر قتل عثمان پہ خوشی مناتا ہے، پیغمبر کی سنت پہ چل کے اعلان کر جو عثمان کی خوشی قتل پہ خوشی منائے گا، سنی اس سے انتقام لے گا. سنی اس سے اس دفعہ یا جنگ میں عید غدیر منائی جائے گی یا ہم رہیں گے. کوئی عید غدیر نہیں منائی جا سکتی. اگر تم میں رتی برابر بھی کوئی اخلاق کا، کوئی کردار کا، کوئی اصول کا رتی برابر بھی تم میں حصہ ہے، تم ثابت کرو کہ یہ عید تمہارے نزدیک ہے کیوں. تمہارے نزدیک یہ عید، عید صرف دو ہے، یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، تیسری کوئی عید نہیں. اور اگر کوئی شخص عید مناتا ہے، عید کے پوسٹر شائع کرتے ہیں، عید غدیر کے نام سے مجلس کرتا ہے، عید غدیر کے نام سے بدماشی کرتے، پروگرام رکھتے، ضلع کی انتظامیہ سن لے، میں عثمان کی شہادت پر عید نہیں منانے دوں گا. منانے دیں گے؟ نہیں منانے دی جائے گی. جنگ کی سرزمین پر اب عید غدیر نام کی چیز بھول جاؤ، اب کوئی عید غدیر نہیں ہوگی. عید غدیر کا مطلب ہے کہ قتل عثمان پر خوشی کا اظہار. سنیو، ہم زندہ ہوں اور باپ کی بسی پر کوئی خوشی کا اظہار کرے برداشت نہیں ہے، بھائی کے مرنے کے دن پر کوئی شاد جانے بجائے برداشت نہیں ہے. آئے عثمان اتنا مظلوم ہے کہ اس کی شہادت پر سیجا خوشی منائے، ہم خواش رہے، ملا یہ نہیں ہو سکتا. قتل عثمان پہ خوشی نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور اس دفعہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں حضرت عثمان کی شہادت کے یوم پر ریڈیو ٹی وی اخبار سے علماء اہل سنت کو موقع دو تاکہ وہ بتلائیں کہ حضرت عثمان کون تھے, حضرت عثمان کون تھے, ان کی کیا خدمات تھی, ان کا کیا مقام تھا. اللہ رسول اور قرآن کی زبان سے عثمان کو کیا تمغے ملے ہیں. میرے بھائیوں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان کے قتل پر بدلہ لینے کے لیے جب پیغمبر نے ہاتھ رکھ دیا, صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے, تو اللہ نے بھی ہاتھ رکھ دیا. پھر اسی پر بس نہیں کی بلکہ اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرے رسول درخت کے سائے میں جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں رب ان سے راضی ہو چکا ہوں. میں رب ان سے وہ درخت کے سائے میں عثمان کے بدلے کے لیے بیعت کریں رب تب بھی راضی ہے. تم مسجد کے سائے میں عثمان کے قتل پر بیعت کرو رب آج بھی راضی ہے. راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو عید غدیر نہیں منائی جائے گی. عید غدیر چند کی سرزمین پر کوئی عید غدیر کا پوسٹر لگے آگ لگا دو اسے, اس پوسٹر کو اکھاڑ کر نالی میں پھینک دو. اور میں ضلع انتظامیہ سے کہتا ہوں عید غدیر کے نام سے کوئی مجلس ہوئی تو پھر ہم سے کوئی توقع مت رکھنا, ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن عثمان کے قتل پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے. میرے بھائیو اس بات کے بعد اب ایک اہم بات آپ سے کرنا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور خود میں بھی سوچتا ہوں کہ میں جب سے جنگ میں آیا تھا تو میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ہفتہ صفائی منائیں گے, ہم ہفتہ صفائی منائیں گے. دشمن کہہ رہا ہے کہ کہاں گیا وہ وعدہ, کدھر ہفتہ صفائی. اور بلدیاتی الیکشن پر میں نے عرض کیا تھا الیکشن کے ختم ہوتے ہی یہ سلسلہ شروع ہوگا, لیکن وہ آج تک سلسلہ شروع کیوں نہ ہو سکا. اس کی وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیمیٹ لگایا کہ چونا اور ایک ایک حلقے کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی مرمت, کھڈے نالیوں کو مٹی سے پر کرنا, گندگی کو سمیٹ کر ٹرالیوں پہ ڈال کر شہر سے باہر لے جانا, رنگ روگن اور اس کے جو مصارف ہیں اس کا تخمینہ قریباً 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ اور میرے ذہن میں تھا کہ جب بلدیہ ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ یہ کام ہم چٹکیوں میں کر لیں گے, لیکن جو ظالم بلدیہ ہمیں دے کر گیا ہے وہ اتنی مقروض دے کر گیا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے کی جو ملازموں کو تنخواہ ادا کی ہے اس تنخواہ میں چنگیوں کے ٹھیکے دار سے 8 لاکھ روپیہ قرض لے کر وہ تنخواہ دی ہے. اس مہینے کی تنخواہ بھی قرض اٹھا کر دے رہے ہیں. تو چونکہ بلدیہ کے پاس 1 لاکھ تو کیا 1000 بھی ایسا روپیہ نہیں تھا کہ جو تنخواہوں سے بچ کر بچت کی صورت میں رہتا ہو, تو اس لیے یہ تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. ہمارا عزم آج بھی وہی ہے, صرف نیا بجٹ بننے کی دیر ہے اور انشاءاللہ اس میں تھوڑے سے ہم نے ضابطے اور اصول بنائے. 5 لاکھ 6-7 لاکھ کا آسرا ہونے کی دیر ہے, انشاءاللہ یہ کام عملی طور پر کیا جائے گا. اس سلسلے میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک تو تعاون یہ ہے کہ آپ صفائی میں عملی حصہ لیں گے, لیکن ایک تعاون یہ ہے کہ آج ہی عملی طور پر آپ یہ وعدہ کر لیجئے کہ بلدیہ کی طرف سے جو ٹیکس آپ کے ذمے بکایا ہے, جو ٹیکس آپ کے ذمے بکایا ہے سو ہے، دو سو ہے، ڈیڑھ سو ہے، اگر ہر ساتھی اپنے طور پر رضا کارانہ طریقے سے اگر اس پر سو ہے وہ سو کی بجائے سوا سو دے اور سو پورا کا پورا ادا کر دے، یہ ٹیکس اگر ہم رضا کارانہ طور پر اس مہینے میں اپنے ادا کر دیں تو میں اگلے مہینے میں ہفتے صفائی کا اعلان کرتا ہوں. آپ بتلائیں آپ یہ ٹیکس ادا کریں گے نہیں کریں گے؟ نہیں. جن جن کے اوپر ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ ہم کل پرسوں میں دے دیں گے. جس جس پر ٹیکس جو ادا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، باقی تو سارے بچے بھی کر دیں گے، ان پر تو ٹیکس ہی نہیں ہے. آپ جس پر ٹیکس واجب الادا ادا کریں گے، اس کا مطلب ہے اس پورے مجمع میں کسی پر بھی نہیں ہے، کسی پر بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، جس جس پر ہے وہ آج یہ عہد کرے کہ میں نے اپنے شہر کو چلانے کے لیے، اپنے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے شہر کو صاف ستھرا کرنے کے لیے جو ٹیکس ایمانداری کے طور پر، اور اگر کسی پر ناجائز ٹیکس لگا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کی حیثیت سے زیادہ اس سے مانگا جا رہا ہے، تو میں اسے بھی کہتا ہوں وہ میرے پاس آئے، ہم ناجائز ٹیکس فوراً معاف کر دیں گے، ناجائز ٹیکس فوراً. اسی لیے میں نے بلدیہ کے ذمہ داران سے کہا اس دفعہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگے گا. حالانکہ جو بجٹ بھی ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیکس بڑھایا جاتا ہے، ہم نیا ٹیکس کوئی نہیں لگائیں گے، لیکن جو سابقہ ہیں آپ انہیں ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں؟ اگر آپ پر آ گئے تو آپ دے دیں گے. اور دوسرے میرے بھائی، افغانستان کی عوام جد و جہد کی کامیابی کے ساتھ جن مراحل سے ہمکنار ہو رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے نماز جمعہ کے بعد، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اور آخری اعلان، صوبائی اسمبلی کی سیٹ ضمنی الیکشن جو 14 مئی کو ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ سپاہی صحابہ نے کسے نامزد کیا ہے؟ کسے نامزد کیا ہے؟ حاجی عابد حسین کو. انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ وہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی بھاری کامیابی سے آپ کے سامنے سرخرو ہو کر آئیں گے. آپ ان کے الیکشن کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ.